الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اتقى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ پاک نے انسانوں کے لیے یہ نظام رکھا کہ انسان کا جسم، انسان کا بدن اور انسان کے بدن کے یہ اعضاء ماں کے پیٹ اور ماں کے شکم میں تیار ہوتے ہیں. ہر انسان کا بدن، ہر انسان کا عضو اور جسم کا ہر حصہ ماں کے شکم میں، ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ماں کے شکم میں، ماں کے پیٹ میں انسان کا بدن جس طرح تیار ہوگا، دنیا میں وہ اسی طرح آئے گا اور دنیا میں وہ اسی طرح رہے گا. اگر ناقص تیار ہوا، کوئی عضو اس کا ناقص رہا، تو دنیا میں آنے کے بعد اس کے عضو کے نقص کو اور اس کی کمی کو ظاہر تو کوئی ڈاکٹر بھی درست نہیں کر سکتا. ایک بندہ جو دنیا میں کانا پیدا ہوا، اندھا پیدا ہوا، یا لنگڑا یا لولہا پیدا ہوا، تو اس کے اسے نقص کو اور اس کی اس کمی کو دنیا میں پورا نہیں کر سکتا، اسے درست نہیں کیا جا سکتا. اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ماں کے پیٹ میں بندہ، انسان جس طرح تیار ہوتا ہے، دنیا میں اسی طرح آتا ہے، دنیا میں اس کی اصلاح نہیں ہو پاتی، دنیا میں اس کی تلافی نہیں ہو پاتی، دنیا میں اسے مکمل نہیں کیا جا سکتا. تو بدن اور اس کے اعضا کے بننے کی جگہ ماں کا شکم، اور اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا تو بھیجنے کا مقصد تھا کہ انسان اپنے اندر صفات کو پیدا کرے، اپنی زندگیوں میں صفات کو لائے، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں اختیار کرے اور اپنے دل کو اچھا بنائے، اپنی روح کو اچھا بنائے، اپنے اعمال، اپنے اخلاق کو اچھا بنائے. لہذا دنیا میں انسان اپنے دل کو جیسا بنائے گا، اپنی روح کو جیسا بنائے گا، اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کو جیسا بنائے گا، اس دنیا سے جاتے ہی ایسے ہی روح، ایسا ہی دل اور ایسے ہی اعمال و اخلاق لے کر جائے گا. وہاں جانے کے بعد، یعنی عالم قبر میں جانے کے بعد یا عالم محشر میں پہنچنے کے بعد، انسان کے ناقص عمل کو اچھا کر دیا جائے یا انسان کے ناقص اخلاق کو عمدہ بنا دیا جائے یا انسان کے ناقص دل کو منور اور روشن کر دیا جائے یا انسان کی گندی روح کو اعلیٰ بنا دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ جس طرح انسان کا جسم ماں کے پیٹ سے نکلا، جیسا نکلا دنیا میں ایسے ہی رہا، اسی طرح انسان دنیا کے پیٹ سے جس طرح بن کر سنور کر جائے گا، قبر میں بھی اسی طرح رہے گا، قبر یا محشر میں اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کے روح اور اس کے دل کو مکمل نہیں کیا جائے گا۔ جب معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم یہاں جس طرح سے کرتے ہیں، ہماری نماز جس درجے کی ہے وہ اسی درجے کی نماز ہمارے ساتھ جائے گی، ہمارے اخلاق جس درجے کے ہیں اسی درجے کے اخلاق ہمارے ساتھ جائیں گے، ہمارا دل اور ہماری روح جس درجے کی ہے اسی درجے میں وہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مرتے وقت تک غافل رہیں، مرتے وقت تک ہم غفلت کی زندگی میں رہیں اور اپنی خواہشات کی لذت میں پڑے رہیں اور یہ سوچیں کہ مرنے کے بعد ہمارے اعمال و اخلاق کو اور ہمارے دل اور ہمارے روح کو مکمل کر دیا جائے گا، اسے اعلیٰ گریڈ اور اعلیٰ درجے میں پہنچا دیا جائے گا، یہ محال اور ناممکن کی بات ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اور آپ کو ایک موقع دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کمزور ہے جسم کے اعتبار سے، اس کے بدن میں طاقت کم ہے، اس کا بدن کمزور ہے، کمزور اور طاقت کے اعتبار سے بڑا ہی کم معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے طاقتور ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہلوان ہیں، جو ہمیشہ دوڑنے میں آگے، کام کرنے میں آگے، کوئی اس کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو ایک کمزور انسان جب اپنے سے مضبوط انسان کو دیکھتا ہے، قوی انسان کو دیکھتا ہے، بہادر انسان کو دیکھتا ہے، پہلوان انسان کو دیکھتا ہے اور وہ ٹھان لیتا ہے، ایک وقت کا ارادہ کرتا ہے کہ میں اگرچہ ابھی کمزور ہوں مگر میں کوئی ایسی تدبیر اختیار کروں گا کہ جس تدبیر کو اختیار کر کے میں پہلوان بن سکتا ہوں، میں طاقتور بن سکتا ہوں، میں اس انسان کی طرح ہو سکتا ہوں جو ہر کام کو کر سکتا ہے۔ تو وہ کمزور انسان نے جب پختہ ارادہ کیا، جب عزم کیا اور عزم اور پختہ ارادے کے بعد اس نے قدم اٹھایا اور پھر اس نے تدبیریں شروع کی، معلوم کیا کہ ہم کون سا معجون استعمال کریں، کون سی ٹانک استعمال کریں، کون سی دوا یا کون سا فروٹ استعمال کریں کہ ہمارے بدن کی کمزوری دور ہو جائے اور میں دھیمے دھیمے آگے بڑھتے بڑھتے فلا پہلوان کی طرح پہنچ جاؤں۔ تو وہ بندہ جو دوسروں سے مشورہ کرتا رہا اور ان دواؤں کو استعمال کرتا رہا، تو کل جو بالکل کمزور اور لاغر تھا، ایک وقت آئے گا کہ وہ پہلوان کے صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایک چانس، ایک موقع دیا کہ میرے بندے تم ذرا اپنے اعمال سے نگاہ ڈالتے جاؤ کہ تمہارے اعمال کی مقدار کیا اور تمہارے اعمال کی کیفیت کیا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عمل کی مقدار کہ ہماری زندگی میں اعمال کی مقدار کیا ہے، اور دوسری چیز ہمارے عمل کی کیفیت کیا ہے، ہمارے اندر نوافل ہیں یا نہیں، ذکر و اذکار ہیں یا نہیں، یا صرف اور صرف ہمارے اندر نماز کی پابندی ہے۔ تو اعمال کی مقدار پہ غور کرو اور اگر تمہارے اندر عمل ہے تو اس کی کیفیت کا اندازہ لگاؤ کہ میری نماز کس طرح کی ہے، میرا ذکر کس طرح کا ہے، میری تلاوت کس طرح کی ہے۔ کیا صحابہ کرام کی تلاوت کا وہ انداز جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ جب یہ قرآن کو پڑھتے یا سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہتے ہیں، جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا ان کو پتہ نہیں چلتا، جب نماز پڑھ کر یہ گھر واپس ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ غرض اپنی نمازوں کو دیکھو، اپنے روزے کو دیکھو، اپنی تلاوت کو دیکھو، مقدار کا اندازہ لگاؤ اور کیفیت کا اندازہ لگاؤ کہ تمہاری عبادت کی مقدار ہے یا نہیں، اور اگر عبادت ہے تو اس میں وہ کیفیت ہے یا نہیں۔ یقیناً تمہارے دل کا اگر جواب یہ ہے، تمہارے دل کا جواب یہ ہے کہ ہماری تو وہ نماز بالکل خشک اور سوکھی نماز ہے، ہماری تلاوت تو بالکل سوکھی تلاوت ہے، ہمارے ذکر میں کوئی قید محسوس نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کے گھر میں جاتے ہوئے کسی قسم کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی، خدا کے بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے خوف و خشیت نہیں ہوتی، یہ کوئی کیفیت جو صحابہ، تابعین، اولیاء کرام کی زندگیوں میں جو قید، جو سرور، جو لذت، جو مناجات کی حلاوت اور جو کیف محسوس ہوتا تھا وہ ہمیں تو بالکل محسوس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال دی کہ دنیا میں ایک انسان جسمانی اعتبار سے کمزور تھا، تو اس نے اگلے لوگوں کو دیکھ کر اس نے ارادہ کیا اور پھر اس نے تدبیریں پوچھی اور تدبیر پر عمل کرتے کرتے اس بندے کا یہ حال ہوا کہ وہ بہادر بن گیا، بہادر کے صف میں کھڑا ہو گیا۔ تو اے میرے بندو، دنیا کا کمزور انسان تدبیر سوچتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے تو بہادر کے صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ میرے بندو، اگر تم اپنی عبادتوں پہ نگاہ ڈالو، اپنی عبادتوں کی مقدار پہ نگاہ ڈالو، اس کی کیفیات پہ نگاہ ڈالو، اور تم سمجھو کہ میں عبادت کے لائن میں بڑا کمزور، محبت کے لائن میں بڑا کمزور، معرفت کے لائن میں بڑا کمزور ہوں، تو تم اپنے سے اگلے لوگوں کو، بڑے لوگوں کی تاریخ کو، ان کے حالات کو سنو اور اس کو دیکھو، اور پھر اس کے بعد تم اگر عزم کرو گے، ارادہ کرو گے، تو تم انہی کے صف میں پہنچ سکتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے دل میں حوصلہ ہو، ہمارے دل کے اندر ایک پختہ ارادہ ہو کہ ہمیں بھی اپنے لوگوں کی طرح بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دیں گے۔ لیکن آج جو ہمیں خاص طور پہ ایک بات کرنی ہے کہ یقیناً ان باتوں کو سننے کے بعد ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے مقرب بنے، ہم بھی اللہ کے حضور اس طرح کھڑے ہوں کہ ہمیں محسوس ہو جائے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ کم سے کم زندگی کا ایک ایسا موقع تو ملے، کم سے کم زندگی کی کوئی رات تو ایسی ملے، کم سے کم تہجد کا کوئی ایسا لمحہ تو ہمیں ملے کہ اس وقت ہمیں محسوس ہو کہ واقعتاً ہم اپنے پیارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے ہم موجود ہیں۔ ایسا لمحہ ہمیں محسوس ہو تو انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، مگر اس کوشش کے باوجود ہمارے اندر ایک رکاوٹ ہے، ہمارے اندر ایک رکاوٹ ہے۔ تھوڑا آگے کی طرف آ جائیے، جو باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آئیں۔ ہمارے اندر ایک رکاوٹ ہے، آج ذرا اس کی رکاوٹ کو ہمیں سمجھنا ہے، ہماری مذکورات کی ذرا اس کو غور سے سمجھیں کہ جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا۔ فرشتوں کو اللہ نے پیدا کرتے ہوئے فرشتوں میں عقل رکھی، فرشتوں کو پیدا کرتے ہوئے اللہ نے فرشتوں میں عقل کو رکھی، سمجھ اور دانائی کو رکھا، لیکن فرشتوں میں اللہ نے جذبات، چاہتیں، لذت یہ نہیں رکھی۔ جذبات، چاہت اور لذت کا شوق یہ اللہ نے فرشتوں میں نہیں رکھا، جس کو آپ علمی انداز میں شہوت سے تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو ذرا عام فہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے چاہت رکھی، لذت کا شوق رکھا، ان کے لذت کی جو چیزیں ہیں اس کی طرف ان میں میلان پایا جاتا ہے، لیکن جانوروں میں اللہ نے عقل نہیں رکھی۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے عقل بھی رکھی اور لذت اور چاہت بھی اللہ نے بندوں میں رکھی۔ اب یہ انسان اگر اپنے عقل کو ہر جگہ استعمال کرتا رہے اور اپنی لذت، اپنی چاہت، اب اس کو آپ نفس کہہ لیجیے، اپنے نفس کو اس نے دبا کے رکھا، عقل کو اس نے استعمال کیا اور اپنے نفس کو اس نے دبا دیا، تو یہ انسان فرشتوں کے آگے بڑھ گیا۔ اور اگر یہی انسان اپنے عقل کو اس نے مغلوب کر دیا، دبا دیا، اور اپنی چاہت، اپنے دل کی لذت، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، جو من میں آیا کرنے لگا، تو وہ انسان جانوروں سے نیچے چلا گیا۔ تو گویا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اتھارٹی دے دی، ایک معیار دے دیا کہ تم خود اپنے بارے میں یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ تم فرشتوں کی طرف چل رہے ہو یا تم جانوروں کی طرف چل رہے ہو۔ اگر تم خواہشات کے پیچھے، اپنے من کی چاہتوں کے پیچھے، اپنے من کے ارادوں کے پیچھے، اپنے جذبات کے پیچھے، اپنی شہوتوں کے پیچھے اگر تم چلتے ہو، تو اس کا مطلب ہے تم جانوروں کا راستہ اختیار کر رہے ہو، اور اگر تم نے عقل کا راستہ اختیار کیا اور شہوتوں لذتوں اور اپنے من کی چاہتوں کے خلاف اگر تم نے قدم اٹھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے فرشتوں کی راہ اختیار کی ہے اور جو بندہ فرشتوں کی راہ اختیار کرتا ہے اللہ اسے فرشتوں کے آگے بڑھاتے ہیں اور جو بندہ جانوروں کی راہ اختیار کرتا ہے اللہ اسے جانوروں سے بدتر بنا دیتے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو ذرا اس کی تفصیل سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار کیا تو خمیر تیار کرنے کے بعد اللہ نے جس طرح اس خمیر کے اندر الگ الگ کئی صلاحیتیں کئی قدرت کئی طاقت اللہ نے رکھی، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، چھونے کی طاقت، یہ تمام طاقتیں یہ تمام قدرتیں اللہ نے حضرت آدم کے خمیر میں ڈالا، وہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قدرت ایک ایسی طاقت بندوں کے خمیر میں ڈال دیا جو بندوں کے خمیر میں وہ اس طرح تلاوت کر گیا جیسے آٹے کے اندر جب نمک کو ڈالا جاتا ہے تو جیسے نمک پورے آٹے میں چھا جاتا ہے چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو مگر وہ پورا کا پورا نمک پورے آٹے کے اندر تلاوت کر جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک قدرت رکھی ایک طاقت رکھ دی جس کو ہم اور آپ نفس کہتے ہیں، یہ انسان کے پورے بدن میں سرایت کر گیا۔ یہ جو ہمارے جذبات اچھے ارادے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے یہ رکاوٹ در حقیقت ہمارے اندر ہے اور یہ رکاوٹ اللہ تعالیٰ نے آج نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی جب کا جب خمیر تیار کیا تھا اسی وقت اللہ پاک نے اس رکاوٹ کو اس قدرت کو آدم علیہ السلام کی بدن کے اندر ڈال دیا۔ اب جب انسان اللہ تعالیٰ نے اب اسی قدرت کو ہم اور آپ نفس کہتے ہیں، اب ہمیں یہ سمجھنا ہے یہ نفس جو انسان کے بدن میں آتے کی طرح ہے اس نفس کی وجہ سے انسان بہت سی رکاوٹوں کے اندر آتا ہے، انسان کو یہ نفس جگہ جگہ سے روکتا ہے مگر ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان۔ نفس و شیطان کے درمیان آپ فرق محسوس کریں کہ نفس انسان کا اندرونی دشمن اور شیطان انسان کا باہری دشمن، مگر تھوڑا یہ آج ہم اس بات کو کھولیں گے کہ ان دونوں دشمنوں میں سب سے طاقتور اور ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور مہلک دشمن کون۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ گھر کے اندر کا کوئی آدمی اگر دشمن بن جائے اور گھر کے اندر کا کوئی آدمی اگر ٹوٹ جائے تو گھر والوں کو نقصان زیادہ ہوتا ہے باہر کے دشمن کے مقابلے میں، تو شیطان باہر کا دشمن ہوا اور نفس یہ اندر کا دشمن ہوا اور ظاہر ہے کہ اندر کا دشمن زیادہ مہلک اور خطرناک ہوتا ہے۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے ہمارے اندر جو طاقت یہ قدرت رکھی ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے یہ ہمارے اندر کا دشمن اور یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مہلک اور سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب اس نفس کو رکھا کہاں اللہ نے؟ یوں تو پورے جسم سے کا تعلق مگر ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اس نفس کا اصل مرکز ناس ہے، اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ نفس کا اصل مرکز انسان کی یہ پیشانی ہے کہ نفس جو ہے انسان کا اس کا محل اس کے رہنے کی اصل جگہ یہ پیشانی ہے، اور بعض نے کہا کہ ناس ہے۔ حضرت مجدد الفانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ نفس کی ابتدا ہوتی ہے ناف کے بعد سے اور اس کی انتہا ہوتی ہے انسان کی پیشانی کے بعد۔ اسی بنا پر مشائخ کے یہاں جب ذکر کرایا جاتا ہے تو ذکر کراتے کراتے ایک ایسا ذکر آتا ہے جس کو لطیف ہے ذکر کہتے ہیں، یعنی پیشانی کے اوپر دھیان دینا اور یہ خیال کرنا کہ پیشانی کے اندر ہمارا نفس ہے اور یہ نفس اللہ 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 کر رہا ہے، تو اس ذکر سے انسان کا وہ لطیف ہے نفس کچل جاتا ہے اور پھر وہ نفس انسان کا تابع بن جاتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو قدرت رکھی جس کو ہمارا نفس کہتے ہیں، نفس اور شیطان میں ایک اور فرق دیکھیں گے کہ شیطان یہ چالاک دشمن ہے اور نفس یہ بھولا بھالا دشمن ہے۔ چالاک دشمن کبھی قبضے میں نہیں آتا، चालाक दुश्मन कभी कब्जे में नहीं आता, और जो पूरा भागा दुश्मन होता है वो हर मौके पर दुश्मनी को करता है, मगर अदना तदबीर और हीले से भोला भाला दुश्मन अपने कब्जे में आ जाता है। यही तो वजह है कि आपने देखा होगा कि हमारे मशायख और मुफस्सिरीन ने फरमाया कि नफ्स की तीन किस्में हैं, एक है नफ्स अम्मारा, एक है नफ्स लवामा और एक है नफ्स मुतमईना। ये एक ही नफ्स तो है, मगर बंदे ने अपने नफ्स पर थोड़ा कंट्रोल किया, हीला और तदबीर इख्तियार किया, तो अब यही नफ्स इंसान का नफ्स अम्मारा बनने के बजाय नफ्स लवामा बनता है, और जब और उसने कोशिश की तो यही नफ्स चलते चलते नफ्स मुतमईना बनता है, जिस नफ्स मुतमईना को खिताब करते हुए अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत दी है। इससे मालूम यह हुआ कि शैतान ये चालाक दुश्मन जो कभी हाथ में नहीं आता, और हमारा रात का जो नफ्स है ये नफ्स ये भोला भाला दुश्मन है जिसको कब्जा में लिया जा सकता है। अब मालूम यह हो गया कि खुद हमारे अंदर हमारा दुश्मन मौजूद है। जिस दुश्मन को हमारा आप नफ्स कहते हैं उसका काम क्या है? उस नफ्स का पहला काम कि हमें आमाल से रोके, दूसरा काम अगर वो आमाल से नहीं रोक पाता, अगर वो आमाल से रोक नहीं पाता तो वो अमल में टाल मटोल करता है ताकि अमल का हुस्न खत्म हो जाए। मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ने का इरादा दिल में पैदा हुआ, नमाज पढ़नी है मगर अभी तबीयत में नशाब है, चुस्ती है, नमाज का वक्त है, अब दिल में यह ख्याल आया कि थोड़ी देर के बाद मस्जिद जाएंगे, या मस्कुरात के रहने बात आई कि थोड़ी देर के बाद हम नमाज पढ़ेंगे, वो थोड़ी देर करते करते उसने बदन को बोझल बना दिया। अब मामला ये हुआ कि जब नमाज पढ़ने इंसान खड़ा हुआ या औरत खड़ी हुई तो अब उसको नमाज में जी नहीं लगता क्योंकि उसकी तबीयत अब बोझल हो गई है। तो नफ्स का पहला काम कि आमाल से रोके, दूसरा काम अगर अमल से नहीं रोकता तो दूसरा उसका काम ये है कि अमल को इस तरह से टाल मटोल करता रहे कि उस बंदे को अमल का जज्बा और अमल की कैफियत खत्म हो जाए। तीसरा काम गुनाह को उसके सामने मुजयन करके पेश करे, गुनाह को उसके सामने मुजयन करके पेश करे, खूबसूरत अंदाज में पेश करे, तो इंसान ये नहीं समझ पाता कि मैं अपने अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूँ या मैं अपने अल्लाह को नाराज कर रहा हूँ, वो बिल्कुल इसको ख्याल नहीं करता, बल्कि उसके सामने एक लॉजिक पेश करता है, एक दलील देता है कि तुम किसी की गिबत थोड़े कर रहे हो, तुम किसी की हिफारत थोड़े कर रहे हो, ये तो हकीकत हाल है, ये तो सच्ची बात है, ये तो उसकी आदत है, ये तो उसकी फितरत है, ये लॉजिक और ये अकली दलील देकर ये हमारा नफ्स हमसे गुनाह करवाता है। खुलासा ये निकालिए कि ये नफ्स हमारे अंदर का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। इस दुश्मन को समझना है, कैसे समझेंगे? हमारे दिल में एक अमल का इरादा पैदा हुआ कि ये अमल करना चाहिए, उसके फौरन बाद एक सेकंड बाद फौरन हमारे दिल में दूसरा ख्याल आया कि बाद में करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। ये जो पहले जो किसी अमल के करने का इरादा पैदा हुआ ये मिन जानिबिल्लाह, और जब ये ख्याल आया कि आज नहीं कल भी तो कर लेंगे या अभी नहीं थोड़े देर से करेंगे, समझ जाइए कि नफ्स हमारे ऊपर हमला कर रहा है। आजान हो गई, आंख खुली, इरादा फौरन हुआ कि मस्जिद चलना चाहिए, फौरन एक सेकंड के बाद ये ख्याल आया अभी तो 8 घंटे बाकी है, अभी तो 15 मिनट बाकी है, चलेंगे इत्मीनान से चलेंगे। ये जो बाद में ख्याल आया ये समझ जाइए कि नफ्स ने हमारे दिल के अंदर ये ख्याल डाला है। तो मतलब ये निकला कि जब भी कोई अच्छा इरादा अच्छा जज्बा पैदा हो और उसके बाद उसको ताखीर से करने या टाल मटोल करने की बात आ जाए तो समझ जाइए कि हमारे अंदर का जो दुश्मन है वो हमें तरक्की के रास्ते से अमल के रास्ते से रोकता है। होना ये है मेरे दोस्तों कि हमें अपने नफ्स का मुकाबला करना है, बस ये समझे कि हमें अपने नफ्स का मुकाबला करना है, बगैर नफ्स के मुकाबला किए हुए बगैर नफ्स के खिलाफ किए हुए हम तरक्की का रास्ता नहीं पा सकते। देखिए आप कभी मस्जिद में होते हैं, इरादा होता है कि आज जरा जी लग रहा है 2 रकत जरा और पढ़ेंगे, 2 रकत जरा और पढ़ेंगे, जैसे ही आपके दिल में ये ख्याल हुआ कि 2 रकत जरा और पढ़ेंगे फौरन ख्याल आया आज जरा मुताला करना है, आज जरा हमारी किताब देखनी है, फला घर पे आने वाला है, हो सकता है आकर वापस चला जाएगा। ये मस्जिद में बैठकर ये ख्याल आना कि दो रकत और पढ़ें, और उसके बाद फौरन ये ख्यालात का सिलसिला शुरू हुआ कि अभी नहीं कोई आ जाएगा, मुताला करना है या कोई मिलने आने वाला है, मैंने वक्त लिया हुआ है, वादा खिलाफ भी हो जाएगी। ये सारा का सारा जो ख्याल आया, समझ जाइए कि हमारा नफ्स हमारे लिए रुकावट बनता है। तो अगर हम चाहते हैं कि नफ्स से नजात पाएं, तो आसान सा तरीका ये है कि जो खैर के इरादे के बाद दूसरा कोई इरादा पैदा हो, फौरन हम उसकी मुखालफत करें। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा। हजरत बुस्तामी बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह को ख्वाब में देखा, तो देखने के बाद जो पूछा कि प्यारे अल्लाह का मैं चाहता हूँ कि मैं आप तक पहुँच जाऊँ, आपका विचार और आपका कुर्ब चाहता हूँ, वो तरीका बता दीजिए कि जिस तरीके पर अमल करने के बाद मैं आपका करीबी और मुकर्रब और नजदीकी बंदा बन जाऊँगा, आप बता दीजिए। तो अल्लाह ने फरमाया दा नफ्स तक बता, अपने नफ्स को पीछे छोड़ दो, अपने नफ्स को पीछे छोड़ दो और मेरी तरफ आ जाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मेरा कुर्ब और मेरा विसाल पा सकते हो। नफ्स को छोड़ने का मतलब यही है कि अमल के राह में जो भी टाल मटोल की बातें आए, ताखीर से करने की बातें आए, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, यही जज्बात को हमें छोड़ना है। जब इन जज्बात इन इरादों को छोड़ेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हम खुदा के मुकर्रब बनने के लिए रास्ते पर चल पड़े हैं। तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपने नफ्स को छोड़ो। अब जरा यहाँ पे साथ देखिएगा, अगर थानी रहमतुल्लाह अलैह कमालात अशरफ़ी में फरमाते हैं कि नफ्स ये शैतान का भी बाबा है, नफ्स ये शैतान का बाबा है। और फिर फरमाया कि जरा गौर करो कि जिस वक्त की दुनिया में इंसान नहीं थे, उस वक्त ही पूरी दुनिया में इब्लीस ताउसुल मलाइका कहलाता था, ताउसुल मलाइका कहलाता था, फरिश्तों का मुअल्लिम कहलाता था, जिसके बारे में तारीखी रिवायत ये है कि 80,000 साल उसने अल्लाह की इबादत की है। तो जो अल्लाह की मखलूक और जो बंदा 80,000 साल अल्लाह की इबादत करता रहता हो, उसको फरमाया उसको किसने जन्नत के अंदर खटकाया, और आदम अलैहिस्सलाम के सजदा करने से किसने रोका, वहां पर तो कोई दूसरा शैतान मौजूद न था, वहां तो कोई दूसरी मखलूक मौजूद न थी, तो वो मुअल्लिमुल मलाइका और ताउसुल मलाइका जो 80,000 साल तक इबादत करता रहा, उसको भटका सकता है इंसान का नफ्स? तो शैतान के नफ्स ने उसको भटकाया, इस बुनियाद पर वो अल्लाह की निगाह में मर्दूद और इब्लीस बन गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इंसान का नफ्स 80,000 साल की इबादत करने वाले को भटका सकता है, शैतान के नफ्स जब उसको भटका दिया, तो हमारे और आपका नफ्स जो है वो पता नहीं किस मौके पर हमें और आपको भटका दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी को खाजा साहब ने कही अंदाज में फरमाया कि ना चित कर सके नफ्स के पहलवान को तो यूं हाथ पांव ढीले न डाले। अरे इससे कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी तू दबा ले कभी वो दबा ले। मालूम इससे ये हुआ कि हमें हमारे नफ्स से जो मुकाबला है, वो हमेशा हमें नेकियों के रास्ते से, अच्छे रास्तों से, अमल के रास्ते से, जिक्र के रास्ते से, कैफियात के रास्ते से हमेशा हमारा नफ्स रोकता रहेगा। आसान सा इलाज हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आसान सा इलाज ये है कि जब भी नफ्स की तरफ से कोई भी ख्याल आए जिसको तुम समझ पाओ कि ये नफ्स की तरफ से है, तो फौरन उसकी मुखालफत कर दो। नंबर दो, इबादत की कसरत शुरू कर दो, इबादत का बोझ अपने ऊपर लाद दो। अगर तुम इबादत का बोझ अपने ऊपर लादोगे तो ये नफ्स तुम्हारा सीधा हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे फरमाया अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहो, चुनांचे वमा उबरी नफ्सी के मैं अपने नफ्स की बरात नहीं करता, इन नफ्स लम्मा रतुन बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी, اس لیے استدلال کیا ہے کہ اگر میرا رب میرے اوپر مہربان ہو جائے تو میرا نفس صاف اور ستھرا ہو سکتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں تین کام کرنا ہے. پہلا کام یہ کہ نفس کی طرف سے جو ارادہ آئے اس کی مخالفت. نمبر دو, عبادت کی مقدار کو بڑھانا, عبادت کے بوجھ کو اپنے نفس کے اوپر ڈالنا. اور تیسرا علاج یہ کہ اللہ سے دعا کرنا. تو سب سے پہلا جو دنیا میں گناہ ہوا ہے ابلیس سے وہ نفس کی بنا پر. جنت میں جو سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی ہوئی وہ نفس کی بنا پر, حضرت حوا. اور اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ قابیل کی طرف سے, جس نے اپنے حابیل کو قتل کیا تھا, یہ بھی گناہ ہوا ہے نفس کی طرف سے. اب دیکھیے, نفس گویا انسان کو ایسا گناہ کر سکتا ہے کہ انسان جنت سے نکل جائے. نفس انسان سے ایسا گناہ کرا سکتا ہے کہ جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا اس کا وبال اس پہ پڑتا رہے. اور یہی نفس انسان سے ایسا گناہ کراتا ہے کہ انسان ذلت سے عزت سے ذلت کی طرف جاتا ہے. زلیخا کا معاملہ دیکھیے کہ زلیخا کے نفس نے ان کو اکسایا تو نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ شاہی محل سے نکل کر اسے چھوٹے میں جانا پڑا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے نفس کی مخالفت کی تو اپنے کبھی بگاتے ہوئے شاہی محل تک پہنچے. یہ مثال ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ اگر ہم عزت اور رفعت کو چاہتے ہیں اور اللہ کا قرب اور نزدیکی کو چاہتے ہیں اور جنت کے شاہی محل کو اگر چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی. اور جو انسان اپنے نفس کی مخالفت نہیں کرتا, جو انسان اپنے نفس کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ نفس کے راستوں پہ چلتا ہے اس کا انجام. ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ, راضی رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا تو یہ محسوس ہوا کہ میرے والد کے بدن پہ جہنم کا لباس, میں کانپ اٹھا کہ میرے والد جہنم میں اور جہنم کا لباس اس کے بدن پہ اور میرے والد جہنم کے عذاب سے تڑپتے ہیں. تو میں نے اپنے والد سے پوچھا, ابا حضور یہ کیا بات ہے کہ آپ جہنم میں چلے گئے؟ تو انہوں نے فرمایا, بیٹا میں اپنے نفس کو قابو میں نہ کر سکا, اپنے نفس کی چاہتوں پہ چلتا رہا, نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی نفس کی وجہ سے مجھے یہاں جہنم میں ڈالا گیا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہم سمجھیں کہ ہمارے اندر ایک دشمن ہے, ہمارے جسم کے گھر میں دشمن ہے جو ہر موقع پر ہمیں ڈسنا چاہتا ہے, ہر موقع پر ہمیں وہ نیکیوں سے دور کرنا چاہتا ہے. نفس نے چاہا اپنی آنکھوں سے غلط دیکھیں, نفس نے چاہا کسی کی غیبت کریں, کسی کی شکوا شکایت کریں, فوراً رک جائیں کہ ہمارا دشمن ہمیں ہلاکت میں ڈال رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنے نفس کو تھکاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے کیا مرتبہ عطا فرماتے ہیں. ایک بندہ بازار گیا اور بازار جانے کے بعد اس نے غلام کو پسند کیا کہ میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں. تو اس غلام نے کہا, اگر تم مجھے خریدنا چاہتے ہو تو میں آپ سے تین شرطیں لگانا چاہتا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے جس دن میں کام لیں گے دوسری شرط یہ ہے رات میں آپ ہم سے کوئی کام نہ لیں گے, اور تیسری شرط ہماری یہ ہے کہ ہمیں ایک اکیلا مکان دے دینا, ایک الگ سے جھوپڑی دے دینا. یہ تین میری شرط ہے, اگر آپ میری تین شرطوں کو پوری کرو گے تو میں پوری فرما برداری آپ کو کروں گا. وہ بندہ اس غلام کو لے کر آ گیا, دن بھر اس سے کام کراتا رہا, رات ہوتی اس کو چھوڑ دیتا اور اس کو کہتا کہ تو اپنے اکیلے مکان میں چلا جا. ایک دن سے خیال پیدا ہوا کہ چل کے ذرا دیکھیں کہ وہ اپنے اکیلے مکان میں کیا کر رہا ہے, وہ آتا آیا, دروازے پہ کھڑا ہوا. جب دروازے پہ کھڑا ہوا تو حیران ہوا کہ مصلی بچھا ہوا ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے آہ و زاری کے ساتھ دعائیں کر رہا ہے. میرے مولا میں غلام ہوں کسی بندے کا, پورے دن میں اس کے کام کاج میں لگا رہا, پورے دن تو آپ کی عبادت نہ کر سکا. میرے اللہ دن میں جو غفلت پوری ہوگی ان کو معاف کر دینا. رات میری ہے, رات میں نے کھانے کی ہے, اے اللہ اس رات میں مجھے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نفس کے شرارتوں سے میری حفاظت فرما. اسی طرح سے وہ نماز پڑھتا رہا, بار بار دعا کرتا رہا. جب اس کے آقا نے اس منظر کو دیکھا کہ اللہ اکبر, یہ اتنا بندہ جو اپنے نفس سے لڑتا ہو اور دن بھر کے کام کرنے پر اللہ سے معافی چاہتا ہو کہ غفلت کا پورا دن گزرا ہے, میرے اللہ یہ رات تو غفلت کی نہ گزرے, یہ رات نفس و شیطان کے پھندے میں نہ گزرے, اللہ مجھے معاف کر دے. اسے بڑی حیرت ہوئی. کل ہو کر اپنی بیوی کو بھی لے کر آیا اور کہا چلو میں تجھے دکھاتا ہوں اللہ کے کیسے کیسے بندے دنیا میں موجود ہیں جو رات دنوں دنوں میں اپنا کام کرتے ہیں اور رات میں مسلے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے نفس سے بنا چاہتے ہیں. بیوی آئی, شوہر بھی آیا, دونوں کافی دیر تک دیکھتے رہے, نہ رہا گیا. مالک نے کہا اے میرے غلام, اے اللہ کے بندے, تم کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہو اور کیوں تم اللہ کے سامنے اتنی آہو زاری کر رہے ہو؟ جیسے اس نے دیکھا تو فوراً اس نے کہا میں اللہ کا غلام ہوں, پتا نہیں میرا نفس کب مجھے ہلاک و تباہ کر دے اور میں جنت پہ جانے کے بجائے میں اسی نفس کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاؤں. یہ بات اس نے اپنے آقا سے کہی. آقا نے کہا جب تجھے اتنا خوف ہے اللہ کا, جب تجھے اتنی طلب ہے اللہ کی محبت کی, تو میں نے تجھے آزاد کر دیا. جب اس نے آزاد کیا تو اس نے کہا یا صاحب السر, اس نے شیر کہا مسلے پہ کھڑے ہو کر, یا صاحب السر ان السر قد ظہر, یا صاحب السر ان السر قد ظہر, لا اريد حياتي بعد ان اشتهر. اے رازوں کے جاننے والے, اب تک تو میں نے اپنے رات کی عبادتوں کو اور رات کی آہوزاری کو اور رات کی مناجات کو میں نے راز میں رکھا تھا. اے راز کے جاننے والے, ابھی میرا راز کھل چکا ہے. راز کے کھل جانے کے بعد اب میں اپنی زندگی کو پسند نہیں کرتا, کیونکہ اب میری شہرت ہو جائے گی اور جب شہرت ہوگی تو میرا نفس عجب میں مبتلا ہو جائے گا. میرا نفس عجب کے اندر مبتلا ہوگا اور جب یہ نفس عجب کرے گا تو میری تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی. مولا نفس ہمیں کسی ہلاکت میں لے جائے اس سے پہلے ہمیں موت دے دیجیے. وہ آقا اور اس کی بیوی دروازے پہ کھڑی ہے. دیکھا عمر نہ مسلے پر گرا, کلمہ پڑھتا ہوا وجود کی جان نکل گئی. یہ وہ لوگ ہیں دنیا کے اندر جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے, جن میں آقا کا کام کرتے ہیں اور رات میں اپنے اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں اور اپنے نفس سے ڈرتے رہتے ہیں. معلوم اس سے یہ ہوا کہ جب بندہ اپنے نفس سے ڈرتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا, مجلس ہوا کرتی تھی. ایک نوجوان جو اپنے نفس کا مارا تھا, نفس کے پیچھے چلا کرتا تھا, ہمیشہ نفسانی خواہشات اور نفسانی باتوں میں چلا کرتا تھا. ایک دفعہ گھومتا پھرتا مسجد میں آ گیا. مسجد میں جب آیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گناہ کے عنوان پر شیطان اور نفس کے عنوان پہ بات چل رہی تھی. وہ بھی بیٹھ گیا کہ ذرا سنوں تو صحیح کہ حسن بصری کیا کہتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کو سمجھایا نفس کیا چیز, شیطان کیا چیز, گناہوں کے کیا اثرات. مگر اخیر میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے آہوزاری کے ساتھ اور بڑے درد اور کرب کے ساتھ میں نے کہا مگر وہ خدا جس نے ہمارے اندر نفس کو رکھا ہے, وہ خدا جس نے ہماری ابتلا اور ہماری آزمائش کے لیے شیطان کو رکھا ہے, اس خدا نے ہمیں ایک اور پوائنٹ دیا ہوا ہے کہ میرے بندے نفس و شیطان کا مقابلہ ہوتا رہا. اگر کہ تم ہار گئے مگر مرنے سے پہلے اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو گے کہ اللہ اب اپنے نفس کی نہیں مانوں گا, شیطان کی نہیں سنوں گا, اب تو آپ ہی کی سنوں گا اور آپ ہی کی باتوں پہ چلوں گا, اگر بندہ یہ سوچ کر توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. جس سوچ کے ساتھ حضرت حسن نے یہ بات کہی فوراً وہ کھڑا ہو گیا مجلس میں اور کہنے لگا حضرت کیا مجھ جیسا گناہگار جو نفس کا مارا ہو اور جو نفس کے چہرے پر ہمیشہ چلتا ہو, کیا مجھ جیسا انسان کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ حسن بصری نے کہا ہاں تیرے جیسا ہزاروں انسان آ جائے جو نفس کا مارا ہوا ہو. خدا کا نظام ہے کہ جس نے نفس کو پیدا کیا اور جس نے شیطان کو پیدا کیا ہے, نفس کا ڈوبا ہوا انسان اگر خدا سے مطالعہ کر لے, توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دے گا. جب انہوں نے بات کہی تو اللہ کے رحم و کرم کا ایسا خیال آیا کہ وہی بے ہوش ہو کر وہ گر پڑا.
جیسے ہی گرا تھوڑی دیر کے بعد لوگ اس کو ہوش میں لائے, جیسے ہوش میں لائے حضرت حسن بصری نے محبت اللہ کے کرم پر کچھ اشعار پڑھے, جب اشعار پڑھے تو اس کو اور یقین ہوا. اب دیکھیے نفس کا مارا ہے, شیطان کا بہکایا ہے, پوری زندگی پر ندامت ہے. اس نے اس کو کہا کہ اللہ جب آپ کی یہ شان, جب آپ کی یہ شان ہے تو اللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اگر آپ میرے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں تو آپ اتنے کریم ہیں کہ مجھ جیسے نفس کے مارے کو گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. تو اللہ ہم آپ سے تین بار اور منواتے ہیں, اللہ توفیق کر بھی دیتے ہیں, اللہ اگر آپ مجھے معاف کریں گے تو میں نفس پر نہیں چلوں گا, آپ مجھے وہ حافظہ دے دیجئے, وہ ذہن دے دیجئے کہ قرآن مجھے یاد ہو جائے. کیا بہترین دعائیں کی ہیں. معلوم اس لیے ہوا کہ جس وقت انسان کا دل ٹوٹ رہا ہو, خدا کی طرف متوجہ ہو رہا ہو, اللہ کی رحمت کی طرف اس کا دل بھاگ رہا ہو, اللہ کی رحمتوں کا یقین اس کے دل میں پھول رہا ہو, تو ایسی صورت میں بندوں کو اپنے دل کی باتیں اپنے اللہ سے کہنی چاہیے. اس نے کہا اللہ اگر آپ معاف کر سکتے ہیں تو مجھے قوت حافظہ دے دیجیے تاکہ میں آپ کے قرآن کو اپنے سینے میں بتا لوں, اور اللہ مجھے وہ آواز دے دیجیے, اللہ وہ آواز دے دیجیے کہ جب میں قرآن کو پڑھوں تو مجھ جیسے سخت دل کا دل بھی, مجھ جیسے سخت دل کا انسان کا بھی دل نرم پڑ جائے, اور مجھے حلال روٹی دے دیجیے. جس بندے نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تینوں دعاؤں کو قبول کر لیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر سے نفس کے مارے ہوئے ہیں, مگر شرط یہ ہے کہ کمزور انسان اگر بہادر بننا چاہے تو تدبیروں کو اختیار کر کے بہادر جب بن سکتا ہے, تو ہم اگر نفس کی وجہ سے عمل کے اعتبار سے, دل کے اعتبار سے, روح کے اعتبار سے اگر کمزور ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے تو صحیح, ورنہ یاد رکھیے اللہ کی شان عجیب شان بے نیازی ہے, عجیب شان بے نیازی ہے. جب بندہ غفلتوں میں پڑا رہتا ہے تو ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا. جن کے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں, حضرت زکریا علیہ السلام کو دشمنوں نے دوڑایا, کیا حال تھا زکریا علیہ السلام کا, دشمنوں نے دوڑایا, جیسے دوڑایا تو دوڑتے ہوئے ان کا خیال ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف جانے کے بجائے درخت کی طرف گیا, درخت کی طرف چلا گیا. جو اللہ کا نبی نفس سے ہمیشہ بچتا رہا, کبھی نفس کا داؤ وہاں نہیں چلتا, شیطان کا داؤ کبھی نہیں چلتا, وہ اللہ کا نبی ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف ذہن جانے کے بجائے جب دشمنوں نے دوڑایا تو درخت کے پاس گئے اور درخت سے کہا اے درخت مجھے بچا لے. ایک لمحے کی بات ہے, اے درخت مجھے بچا لے, دشمن پیچھے کی طرف سے مجھے قتل کرنے کے واسطے آ رہے ہیں. وہ درخت نے نبی کی آواز سنی تو وہ درخت پھٹا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر گھس گئے. آپ ذرا اندازہ لگائیے گا, عارفین فرماتے ہیں نبی کی شان اتنی بلند ہوا کرتی ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا دشمن بالکل سامنے ہو, ہر لمحے ان کی نگاہ, ان کی توجہ اور ان کے دل کا رابطہ ہر لمحے خدا کی طرف ہونا چاہیے. وہاں اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل کا رابطہ ایک لمحے کے لیے خدا کی طرف رہنے کی بجائے درخت کی طرف ہو گیا, اور درخت سے انہوں نے کہا اے درخت مجھے بچا لے, تو درخت نے اپنے اندر تو چھپا لیا, مگر جب وہ پہنچے تو دشمنوں کو پتا چل گیا, دشمنوں کو پتا چل گیا کہ حضرت زکریا اس میں چھپے ہیں. اللہ سے اگر کہے ہوتے اور اس وقت کی توجہ اگر اللہ کی طرف ہوتی تو اللہ چھپا کے رکھتے, دشمنوں کو پتا نہ چلتا. لیکن پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب دشمنوں کو پتا چلا اور انہوں نے جب آرے چلانا شروع کیا اور آرا چلتے چلتے جب حضرت زکریا کے سر پہ پہنچا, اللہ کا نبی کتنا بڑا نبی ہے ان کے حالات آپ جانتے ہیں, جب وہ آرا ان کے سر پہ پیشانی پہ چلا تکلیف محسوس ہوئی تو انہوں نے آہ کہا. اللہ نے فرمایا اے زکریا تجھے آہ کہنے کی اجازت نہیں ہے, تم نے درخت سے پناہ چاہی تھی, تیرا خیال درخت کی طرف چلا گیا تھا, اس وقت معاملہ یہی ہوگا کہ تجھے دشمن آرے سے چیر دیں. اللہ اکبر, جس نبی کی توجہ اور جس نبی کا خیال ایک لمحے کے لیے خدا کے بجائے درخت کی طرف چلا گیا, اللہ نے آرے چلوا دیے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ خدا کی طرف ہمارا دھیان جائے, خدا کی طرف ہمارے دل کی توجہ رہے, ہمارا دھیان تو ہر وقت ہمارے نفس کی طرف رہتا ہے کہ نفس کی چاہت کیا ہے, نفس کا شوق کیا ہے, نفس کی لذت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی شرارتوں سے بچائے, اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے. اور اللہ آپ تو بڑے میرے بے نیاز ہیں, آپ چاہتے ہیں تو نبی کے سر کے اوپر بھی آرے تلوا کر دکھلاتے ہیں کہ میرے بندو میرا نبی ہوگا, لیکن میری اگر بے نیازی ہوگی تو نبی کے سر پہ آرے چل سکتے ہیں. تم کیا ہو اللہ, یقیناً ہم کچھ نہیں ہیں, اللہ ہمیں نفس سے بچا دیجیے اور جہنم کے عذاب سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما دیجیے. تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے آپ کو اپنے خدا کے سامنے جھکا دیں کہ اللہ اب تک تو ہم اپنے نفس کے سامنے ہی جھکے رہے, نفس جو کہتا رہا کرتے رہے. آج کھلی تھی تہجد کے ٹائم, آپ کھلی خیال آیا کہ آج دو رکعت تہجد پڑھیں گے, مگر پھر نفس نے کہا آج نہیں کل پڑھ لینا. نفس کی مانتے رہے, پھر دوبارہ آپ نے توفیق دی کہ تہجد پڑھو. آج کھلی مگر نفس نے کہا نہیں کل پڑھ لینا. میرے مولا نفس کی مانتے رہے, آپ کی توفیق کو چھوڑتے رہے. پروردگار آپ چاہتے اسی بستر پہ بدن کو کڑا کر دیتے, اسی بستر پہ ہمارے بدن کو ختم کر دیتے. مولا ہم نفس کے مارے ہوئے ہیں, شیطان کے مارے ہوئے ہیں, اللہ ان دونوں دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. خیال کیجیے کہ ہمارا دشمن ہمارے ساتھ ہے, ہم اپنے اللہ کے حضور دشمن کو لے کر آئے ہیں. ایک انسان جج کے پاس جاتا ہے, اپنے دشمن کو لے کر جاتا ہے کہ جج صاحب یہ ہمارا دشمن ہے, ہمیں بتاتا ہے اس راستہ بتا کرو. جج کو رحم آ جاتا ہے کہ یہ تو بڑا کمزور بنتا ہے, دشمن کو قید کر دیتا ہے. رسول کریم اس دنیا کے جج سے کسی نے فریاد کی تو اس کے دشمن کو گرفتار کر لیا. مولا ہم بھی آج کی مجلس میں آپ کے سامنے حاضر ہیں, اپنے نفس کو لے کر حاضر ہیں. مولا ہمارا یہ دشمن بڑا قوی ہے اور ہم بڑے کمزور ہیں. اللہ نفس کو گرفتار کر لیجیے, اسے ہلا کر مغلوب کر دیجیے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. مولا کبھی یہ کہتے کہ میری امی مجھے اتنا اچھا ہوتا, سب نے کہیں یہ سب کرنے والے تھے مگر اتنا درد تھے اور نفس نے ہمیں اتنا بہکایا, دلوں کو اتنا سخت کر دیا کہ مولا کبھی خیال بھی نہیں آتا یہ گناہ کے گناہ کرتے جا رہے ہیں اور اس پروردگار سے شرم نہیں کرتے. مولا آج ہم ندامت کے ساتھ آپ کے سامنے جھک رہے ہیں. میں گنہگار ہوں, میں قصار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں قصار ہوں, میں سیاہکار ہوں, میں سزا بار ہوں. رب کریم ہم نے پڑھا کہ ابو الحسن راضی بڑے عالم تھے مگر ان کے والد جہنم میں چل رہے تھے, نے ان کو جہنم میں پہنچایا. مولا انہوں نے تو سب کی وجہ سے تھوڑے ہی گناہ کیے ہوں گے, ہم نے تو بہت گناہ کیے ہیں, ان کا ان کو خیال بھی نہ آیا ہوگا.
میری توبہ ہے توبہ اے میرے نا, میری توبہ ہے توبہ اے میرے نا, مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها